আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
So as I was saying, whenever the words of Allah and his Rasul sallallahu alaihi wasallam are mentioned, a person should listen with talab and ihtiyaj. My respected Shaykh Hafidhahullah, he always gives an example for this, that there are two different things. One is talab and one is ihtiyaj. Talab is a want, and ihtiyaj is that a person feels that he is in need of what is being said. For example, if an announcement is made that £10 is being given at the front of the minbar, then $10, sorry. So each person will have talab. He would want, who would not want $10 free of charge? So this is known as talab. And one is ihtiyaj. Now you have a person who is rich, and $10, if he gets $10, alhamdulillah, and if he cannot receive these $10, it doesn't make too much of a difference to him. So he has talab, but he does not have ihtiyaj. So if he sees that there is a long line, this person will walk off. He says, I don't have time for this, it's only $10. So he has talab, but he does not have ihtiyaj. He does not feel that I am in need of these $10. And you have another person who is poor. So he has talab for the $10, and he also has ihtiyaj. He does not have money in his pocket. Even if the line is right to the door, he will stand here and wait, because he feels that I am in need of what is being given out. So whenever the words of Allah and his Rasul sallallahu alayhi wasallam are mentioned, a person should sit with talab, with ihtiyaj, and with adab and respect. Ilm and knowledge comes with adab and respect. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, unke bare mein aata hai, ye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke chacha zad bhai hote hain, Hazrat Abdullah ibn Abbas, Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu ke bete, jinka naam tha Ra'isul Mufassirin, tamam mufassirin ke sardar. Ek martaba, balki unka maamul tha, kyunki aap sallallahu alaihi wasallam ki jab wafat hui, us waqt unki umar kam thi aur unse badi umar ke sahaba the, to aap sallallahu alaihi wasallam ki wafat ke baad unhone apne ek saathi se kaha ki hamari umar to choti hai, aise sahaba bhi maujood hai jinhone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki taweel sohbat payi hai, chalo hum jaakar unse ilm hasil karte hain. To unke saathi ne kaha ki bhai, unki maujoodgi mein hamare paas masla poochne ke liye kaun aayega, hame itne zyada ilm ki zarurat nahi hai. To Hazrat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, unhone socha ki bhai, inko to ilm mein talab nahi hai, main khud hi jaakar ilm talab karu. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتا چلتا تھا کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تھی, تو ان کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ جاتے تھے. اب سعودی عرب کی گرمی, جو عمرہ حج میں گیا ہو آپ کو پتا ہے, وہاں جب 40-45 ڈگریز کی گرمی ہوتی ہے اور سخت گرم ہوا چلتی ہے, کہ صحابی کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے, اپنی چادر وغیرہ بچھا دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے تو میں ان سے استفادہ کروں گا. اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے اور دیکھتے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے ہیں تو وہ کہتے کہ اے یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کا تو اونچا مقام ہے، اگر ہماری ضرورت ہوتی تو آپ ہمارے پاس آ جاتے، ہم کو بلا لیتے، اگر ہماری ضرورت ہوتی، ہم سے آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا تو آپ کسی کو بھیج دیتے ہمارے گھر اور ہمیں خود ہی بلا لیتے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوتی کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ عمر میں کم ہو لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں طالب علم ہوں اور آپ استاد ہیں، یہ بات زیب نہیں دیتی مجھے کہ میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں، اس لیے کہ میں اس علم کا محتاج ہوں جو آپ کے پاس ہے، ہونا یہ چاہیے کہ میں آپ کے پاس آؤں، نہ کہ آپ میرے پاس آئے۔ ایک مرتبہ حضرت ہارون رشید مدینہ مر، ہارون رشید یا عمر بن عبد العزیز غالباً، مجھے نام ذہول ہو رہا ہے، بہرحال جو خلیفہ وقت تھے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ پہلے تو انہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے دربار میں آئے اور ہمیں کچھ احادیث سنائیں، کچھ احادیث سنائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر پیغام بھیجا کہ بھائی علم، العلم یأتی لا یؤتی الیہ، العلم یؤتی الیہ لا یأتی، علم ایسی چیز ہے کہ آدمی کو خود آنا پڑتا ہے، علم آدمی کے پاس نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوں گے۔ تو اس وقت وہ امیر المؤمنین حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور درس حدیث ہو رہا تھا تو وہ کسی کونے میں کسی ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنا درس شروع کیا اور کچھ دیر کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ ایک صاحب وہاں کونے میں بیٹھے ہیں، اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو امیر المؤمنین ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حق گو تھے، ان کو جو بات صحیح لگتی تھی وہ کہتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے زور سے اعلان کیا اور کہا یا امیر المؤمنین، ان من اجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلال العلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سے اس علم کا احترام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ جو علمی مجالس ہیں، یہ جو دینی مجالس ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ آپ لوگ یہاں بازار میں مشغول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث مسجد میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اب جب میراث کا لفظ سنتے ہیں تو آدمی کا ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ روپیے کی طرف، پاؤنڈ کی طرف، ڈالر کی طرف، ہر شخص میراث میں حریص ہوتا ہے۔ تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، اپنی دکان بند کر کے پہنچے مسجد کے اندر، اور انہوں نے مسجد میں جا کر دیکھا تو دیکھا کہ یہاں تو سب علمی حلقے لگے ہوئے ہیں، یہاں تو کوئی پیسے تو بانٹے نہیں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی آپ تو میراث کی بات کر رہے تھے، یہاں کون سا میراث تقسیم ہو رہا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہی تو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء دینار و درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، دین کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو جس طرح باپ کا انتقال ہوتا ہے، دادا کا انتقال ہوتا ہے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے تو ہر شخص میراث میں حریص ہوتا ہے کہ نہیں، اگر اس کے لیے بھائی سے بھی لڑنا پڑے تو لڑے گا، اگر بہن سے بھی قطع تعلق کرنا پڑے تب بھی کرے گا، میراث اور مال کی لالچ میں۔ تو یہ مجالس، دینی مجالس، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، معمولی میراث نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث۔ اس سلسلے میں ہمیں کتنا حریص ہونا چاہیے۔ بہرحال اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی جب مجلس ہو، دین کی بات ہو، تو ہر شخص کو طلب کے ساتھ، احتیاج کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تو اس کو کچھ ملے گا، ورنہ وہ 100 مجلسوں میں بیٹھے گا لیکن خالی ہاتھ رہے گا، عملی فائدہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئی اور گزشتہ کل بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن میں اولوالالباب کا تذکرہ کیا ہے، عقل والے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عقل والوں کی وہ تفسیر اور سمجھ ہے جو ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کے پاس ڈگری ہو، کسی کے پاس تجارت ہو، کسی نے دنیا میں ترقی ہو تو وہ عقل مند اور ہوشیار ہے، اور ایک عقل مند کی وہ تفسیر اور تعبیر ہے جو اللہ کے یہاں ہے، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معتبر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد۔ ایک ہے عقل معاش، عقل معاش دیٹ برین which and that intellect which works as far as the dunya is concerned. So intellect is of two types. That intellect which is works as far as the dunya is concerned. So it shows a person how to progress in the dunya. And one is aqle ma'ad. That aqle and that brain and that intellect which works as far as the hereafter is concerned. And it shows a person the road to success in the hereafter. That person who has aqle ma'ash, many of them do not have aqle ma'ad. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ أَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. As far as the apparent things of the dunya is concerned, they have much knowledge in this regard. وَهُمْ أَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. But they are unaware of the life of the hereafter. تو یہ عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل معاش اور عقل معاد. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اگر کسی کے پاس عقل معاش بھی ہو، دنیا میں بھی ہوشیار اور ذہین ہو، اور آخرت کے باب میں اس کے دماغ چلتا ہے تو نور علی نور، یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی گناہ کا کام تو ہے نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس عقل معاش نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن عقل معاد اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پائے گا۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چند نشانیاں بتائی ہیں جس سے آدمی اولو الالباب میں سے شامل ہو سکتا ہے، آدمی عقل والا کہا جا سکتا ہے جس کے اندر یہ چند باتیں ہیں، جس میں سے سب سے پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی، انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے نصیحت لیتے ہیں اس قرآن سے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ان کی نو صفتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، those people who fulfill their promise and their pact with Allah subhanahu wa ta'ala۔ میرے محترم بھائیو، جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک عقد اور ایک معاہدہ ہے، یہ ایک عقد اور ایک معاہدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ جیسا کہ اگر کوئی آدمی کسی بزنس کے اندر یا کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو پڑھتا ہے کہ بھئی آپ کو اتنے بجے کام پہ آنا ہے، اتنے بجے کام سے چھٹی ہوگی، آپ کو سال میں اتنی مرتبہ چھٹی ملے گی، آپ کو فنا کام کرنے ہیں، فنا چیزوں سے بچنا ہے، تو ہمارے جو باس ہے اور جو نگراں ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور یہ آدمی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس معاہدہ کو نبھائے۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اب اس نے اللہ کے ساتھ عہد کر لیا۔ کیا عہد کیا اس نے اللہ کے ساتھ؟ اس نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ آپ نے جو شریعت مقرر کی ہے، جو شریعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھیجی ہے، میں اس کی پوری پوری اتباع کروں گا۔ When a person reads the kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, he makes a promise to Allah subhanahu wa ta'ala that deen that you have sent, I will follow that deen in totality. My whole life will revolve around this deen. My aqaid and my beliefs, they will be in line with those aqaid and beliefs that you have sent with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. My ibadat and my worship will be in line with the way that has been taught by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. My muamalat and my transactions, they will be done in the manner that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has taught. My muasher and my social life, it will not be conducted in the way that I want. It will be conducted in the way that you want. My akhlaq and my characteristics will be in line with that which you have sent and which you desire from me. جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ آپ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے میں اس کام کو کروں گا، اور جس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے کہا ہے میں اس چیز سے بچوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا الٹی ہو جائے، دوست احباب چھوڑ دے، معاشرہ مجھے چھوڑ دے, ایک طرف رکھ دے, کچھ بھی ہو جائے, میں آپ کے احکام کی پابندی کروں گا. اور اللہ کے احکام کی کتنی قسمیں ہیں. عادتاً لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے احکام اور دین پر چلنے کا مطلب کیا ہے, کہ مسجد میں آنا, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, تہجد پڑھنا, اشراق پڑھنا, داڑھی رکھ لینا, جبہ پہن لینا, یہ ہے کل دین. اگر کسی نے یہ کر لیا تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, خود بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں, اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ والا ہے, اس کی پہلے داڑھی نہیں تھی, اب داڑھی ہوگی, اب وہ اللہ والا ہو گیا. الحمدللہ, اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے, داڑھی رکھ رہی, الحمدللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف چند رسوم یا چند عبادات کا نام کل دین نہیں ہے. کل دین کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں چار چیزیں پائی جائے. جب چار چیزیں اس کی زندگی میں پائی جائے گی, تب کہا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ اس نے جو عہد کیا ہے وہ عہد کو پورا کر رہا ہے. انسان کے اندر دو پہلو ہے, ایک ہے اس کا ظاہر اور ایک ہے اس کا باطن. ظاہر اور باطن, اور دونوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام بھیجے ہیں. کچھ چیزیں کرنے کی ہے, کچھ چیزیں بچنے کی ہے. جیسے مثال کے طور پر ظاہر میں کچھ چیزیں کرنے کی ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, عمرے کے لیے جانا ہے, حج کے لیے جانا ہے, اچھی بات کرنی ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں وچ آر ڈوز, اس کے ظاہر سے متعلق ہے, اور یہ وہ کام ہے جو اس کو کرنے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اس کو بچنا ہے. آنکھوں کی غلط استعمال سے بچنا ہے, کانوں کی غلط استعمال سے بچنا ہے, زبان کے غلط استعمال سے بچنا ہے. نہ غیبت ہو, نہ بہتان ہو, نہ کسی کے بارے میں غلط بات ہو, نہ موسیقی سنے, نہ فحش چیزوں کو دیکھے, گھر پہ, انٹرنیٹ پہ, موبائل پہ, سڑک پہ. تو کچھ چیزیں ظاہر کے متعلق کرنے کی ہے, اور کچھ چیزیں باطن سے متعلق کرنے کی ہے. تو ظاہر کے متعلق کچھ چیزیں کرنے کی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا ہے, اور اسی طرح باطن میں کچھ اچھے فضائل ہے جسے آدمی کو حاصل کرنا ہے. مثال کے طور پر توازو, عاجزی, انکساری, سخاوت ہو, اللہ کا استحضار ہو, اللہ سے اس کو محبت ہو, ایثار کا جذبہ ہو, دوسرے کو دینے کا جذبہ ہو, دوسرا مجھ سے پہل کر جائے اس کا جذبہ ہو. اور باطن کے اعتبار سے کچھ ایسی بری خصلتیں ہیں جن سے انسان کو بچنا ہے. مثال کے طور پر کبر ہے, بڑائی, عجب, حسد, کینہ, بغض, نفرت وغیرہ وغیرہ. تو انسان جب ان چار چیزوں کو حاصل کرے گا, یا جن چیزوں کو کرنا ہے اس کو کرے گا, اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس سے بچے گا, تب کہا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ اس نے جو وعدہ اور پیکٹ کیا ہے اس وعدے کو وہ پورا کر رہا ہے. اب ایک آدمی, اس کے پاس داڑھی ہے, جبہ ہے, حج پہ حج کرتا ہے, عمرہ پہ عمرہ کر رہا ہے, نماز کی بھی پابندی کرتا ہے, نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے, لیکن زبان کو غلط استعمال کر رہا ہے. غیبت کی عادت ہے اس کو, گالی بولنے کی عادت ہے, لوگوں کے ساتھ سخت انداز میں گفتگو کرنے کی اس کو عادت ہے. اب وہ سمجھ رہا ہے, ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ بڑا دیندار ہے آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ دیندار ہے. دینداری صرف ظاہر کا نام نہیں ہے, دینداری ظاہر اور باطن دونوں کا نام ہے. اب یہ سمجھ جائے کہ میں بڑا دیندار ہوں, حالانکہ دیندار نہیں ہے. لوگوں کی نظروں میں ایسا لگتا ہے کہ بڑا دیندار ہے, لیکن آنکھوں کا غلط استعمال ہے. گھر میں بیٹھ کر اکیلے رات کی تنہائی میں وہ غلط تصویروں کو دیکھ رہا ہے, غلط ویڈیو کو دیکھ رہا ہے. سب سمجھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ یہ بڑا دیندار اللہ والا آدمی ہے, لیکن وہ اور اللہ جانتے ہیں کہ اس کے باطن کی کیا حالت ہے. ایک آدمی ہے, لگتا ہے کہ ظاہر میں بڑا دیندار ہے, اور کچھ عبادتیں اس کی زندگی میں ہیں, لیکن معاملات میں کچا ہے. کسی سے اس نے پیسے لیے, اب وہ واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتا. ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے دیندار لوگ بھی بیچارے بدنام ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. بھائی, اس کی داڑھی کا تو قصور نہیں, اس کا قصور ہے. آپ داڑھی کا کیوں قصور نکالتے ہیں؟ اب داڑھی اس نے رکھی ہے بڑی, دین کا کام بھی کر رہا ہے, علماء کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے, لیکن کسی سے پیسہ لیا, پیسے واپس کرنے کا نام ہی نہیں. کام پہ جاتا ہے, 9 بجے اس کو پہنچنا ہے, 4 بجے چھٹی ہے, جاتا ہے 10 بجے اور لکھتا ہے 9 بجے. جاتا ہے 10 بجے اور لکھتا ہے اس کے بک میں, وہ باس وہاں نہیں ہے, لکھتا ہے کہ میں 9 بجے آتا ہوں, 4 بجے جاتا ہوں, حالانکہ 3 بجے دکان بند کر کے چلا جاتا ہے. اب سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, اشراق پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, حج کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں, یہ دینداری نہیں, یہ اللہ کے ساتھ جو اس نے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا نہیں کر رہا ہے. ظاہر میں بہت دیندار لیکن باطن کے اندر بیماریاں ہیں, نفرت ہے, بغض ہے, اپنے مسلمان بھائی سے اس کو بغض ہے, کبر ہے, اپنی نماز کے اوپر, اپنی زکوٰۃ کے اوپر, اپنے صدقہ کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں. فلاں آدمی کو دیکھو نماز بھی نہیں پڑھتا, فلاں آدمی کو دیکھو یہ گناہ میں مبتلا ہے. تو یہ آدمی لگنے میں تو دیندار ہے لیکن بے دین ہے, اس لیے کہ اس نے پورا جو دین ہے ایز اے ہول اس کے اندر نقص ہے, اس کے پورے دین کے اندر نقص ہے. دین ظاہر اور باطن دونوں کا نام ہے. اس سلسلے میں لوگ بے اعتدالی کے شکار ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی ہے, جبہ ہے, نماز پڑھنا ہے, مسجد میں آنا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, دل اچھا ہونا چاہیے بس, یور ہارٹ شوڈ بی کلین. ایسے بھی بہت لوگ ملیں گے. ایک مرتبہ کسی جگہ جانا ہوا تو ایک صاحب وہ ڈرائیور کے طور پر ہمارے ساتھ تھے ایک ملک میں. وہاں ایک زمانے میں اسلامی حکومت وغیرہ تھی لیکن اب دین ختم ہو گیا. تو نماز کے لیے میں نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی مسجد ہو تو رکنا چاہتے ہیں, تو میں جانتا تھا کہ یہ صاحب بھی مسلمان ہے. تو نماز کے لیے رکے, میں نے وضو کیا وغیرہ اور مسجد میں جانے کے لیے تیاری کی, تو ان کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ جاؤ, آپ بھی مسلمان ہیں, آپ بھی نماز پڑھو. شاید عادت نہیں پڑھتے ہوں گے, آج تو پڑھ لو کم از کم. تو وہ اس طرف اشارہ کرتے دل کی طرف, یعنی یہ کہ میں نماز صرف دل سے پڑھتا ہوں, دل اچھا ہو بس اور کچھ نہیں. نماز مکہ جانا, مدینہ جانا, عمرے میں جانا, صدقہ کرنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک تصور ہے لوگوں کا کہ بھائی باطن اچھا ہونا چاہیے, اگر آدمی کے اندر برے خصلتیں نہیں ہیں اندر میں بس اتنا کافی ہے. یہ ایک غلط رویہ ہے, یہ غلط ہے. مثال کے طور پر اگر گاڑی ہے, انجن بہت عمدہ ہے لیکن ٹائر نہیں ہے تو کام چلے گا؟ انجن سب سے, اس سے بہتر انجن کسی کے پاس نہیں. تو باطن بہت عمدہ, یہ انجن باطن ہے, باہر سے نظر نہیں آتا, باہر سے نظر نہیں آتا, انجن اندر ہے, بہت عمدہ ہے انجن, بہترین ہے, لیکن باہر جو ویل ہے تین ہے ایک غائب ہے. گاڑی چلے گی, اس گاڑی کو کوئی خریدے گا کہ بھائی باطن کہتے بس اگر وہ آپ کو کہے کہ بھائی اس سے بہتر انجن کینیڈا میں کسی بھی گاڑی میں نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے؟ انجن کے ساتھ ٹائر بھی تو چاہے تب تو گاڑی چلے گی. صرف باطن سے تو کام نہیں چلتا, باطن کے ساتھ ظاہر بھی تو ہونا چاہیے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی صرف باطن ٹھیک ہونا چاہیے, ظاہر کیسا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ظاہر میں مسلمان لگے یا نہ لگے, اسلامی حلیہ ہو یا نہ ہو, کیا فرق پڑتا ہے, اندر سے دل صاف ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ آپ کی دکان ہے, پتہ نہیں یہاں دکانوں کے کیا نام ہوتے ہیں, ہمارے یہاں مثال کے طور پر آزدہ ہے, بڑی دکان ہے, وہاں سب چیزیں ملتی ہے. تو کہا دکان میں آپ کا سامان بہت عمدہ ہے, سب کچھ اپ ٹو ڈیٹ ہے بالکل, لیکن وہ جو آزدہ کی سائن ہے وہ الٹی ہے, اپ سائڈ ڈاؤن, تو اس کو ہونا چاہیے اسٹریٹ تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکے, وہ ہے الٹی. کیا آپ اس کو گوارا کریں گے؟ کوئی اس طرح کرے گا اپنی دکان میں کہ بھائی اندر کا سامان بہت اچھا ہے, اندر کا سامان بہت اچھا ہے, باہر اگر اس کا سائن الٹا بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کہیں گے کہ بھائی یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. باطن بھی اندر اچھا ہونا چاہیے, ظاہر میں بھی اچھا لگنا چاہیے. اور اسی طرح ایک تصور یہ ہے کہ بھائی ظاہر اچھا ہو, مسلمان ہو, باطن میں اگر بیماریاں ہوں, باطن کے اندر بری خصلتیں ہو, تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہونی چاہیے, ظاہر بھی اچھا ہو, باطن بھی اچھا ہو. جب یہ دو چیزیں جمع ہوگی تب کہا جائے گا کہ یہ شخص الذین یوفون بعہد اللہ, وہ اللہ کے عہد کو پورا کر رہا ہے. اور جب آدمی اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو میرے بھائیو اس کے اوپر یقیناً امتحانات آتے ہیں. آپ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرتیں دیکھے تو سب کے ساتھ آزمائش آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے الف الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف کلمہ پڑھ لیں گے بس اور ایسے ہی جنت میں ٹکٹ مل جائے گی؟ وهم لا یفتنون, ان کو آزمائے نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, ان سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے ہم نے ان کو آزمایا تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کھڑا کون ہے اور کھوٹا کون ہے, کون اپنے بات میں پکا ہے. ہم نے ان کو آزمایا. آزمائشیں آتی ہیں, ہم جس دور میں رہتے ہیں جس زمانے میں رہتے ہیں دین پر چلنا بظاہر مشکل ہے, اس لیے کہ دنیا کے اپنا ایک رخ ہے, دنیا ایک راستے پر چل رہی ہے, آزادی کا راستہ کہ بھئی جو مرضی میں آئے کھاؤ, جو مرضی میں آئے پیو, جہاں مرضی میں آئے جاؤ, جہاں خواہش پوری کرنی ہو, جس کے ساتھ پوری کرنی ہو, مرد کے ساتھ تو مرد کے ساتھ, عورت کے ساتھ تو عورت کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ, جہاں کرنا ہو جو کرنا ہو کرو, یہ دنیا کا آج دستور ہے. اور ایک مسلمان اس کی زندگی اللہ کے ساتھ جب اس نے عہد کیا ہے تو اس کو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی روشنی میں اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, کٹھن مرحلہ ہے, نفس کے ساتھ اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا, لیکن یہی وہ مجاہدہ ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم عقل والا بننا چاہتے ہو تو چاہیے کہ تمہاری زندگی یوفون بعہد اللہ والی ہو. ہم سے پہلے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں, کیسی کیسی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا, اپنی دین کی حفاظت کے لیے, عقیدے کی حفاظت کے لیے, دین پر جمنے کے لیے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جو ائمہ اربعہ میں سے ایک بڑے امام گزرے ہیں, ان کے زمانے میں مأمون رشید جو اس وقت کا خلیفہ تھا, ہارون رشید کا بیٹا, معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ تھا, ان سے متاثر ہو کر اس نے ایک مسئلہ نکالا, خلق قرآن. خلق قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ عقیدہ رائج کرنے کی کوشش کی, معتزلہ سے متاثر ہو کر, فلاسفر سے متاثر ہو کر, کہ قرآن یہ مخلوق ہے, قرآن مخلوق ہے. حالانکہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق کا مطلب کیا ہے, جیسے ہم مخلوق ہیں, پہلے ہم نہیں تھے پھر ہم وجود میں آئے, یہ مسجد پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی, مخلوق, پیدا کی ہوئی چیز, جیسے کہ دنیا میں سب چیزیں مخلوق ہیں. اور اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن, جو قرآن کلام اللہ ہے, یہ مخلوق نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اور جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اسی طرح اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے, یہ مخلوق نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہمیشہ سے رہا ہے. تو معتزلہ سے متاثر ہو کر مأمون نے یہ عقیدہ نکالا کہ یہ قرآن مخلوق ہے. اور اس کے کچھ وزرا تھے جو اس کو غلط راستے پر چلاتے تھے, اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہم کو ایسے ساتھی اور دوست دے جو ہم کو صحیح رہنمائی دے, صحیح مشورہ دے. تو اس کے پاس اس کے ساتھ ایسے چیلے اور علماء رہتے تھے, علماء سو, برے علماء, جو ان کو بری, اس کو بری باتیں سکھاتے تھے. تو اس نے چاہا کہ یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہر طرف ہر جگہ رائج ہو جائے اور سب علماء اس کی میری گیت گانے لگے. تو اس نے بغداد کے اندر اعلان کروایا اور اپنے وزراء کو کہا کہ سب علماء کو, قضات کو, لوگوں کو جمع کرو اور کہو کہ ہم سب کو یہ حکم ہے کہ وہ اس بات, یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن مخلوق ہے, اور جو اس عقیدے سے انحراف کرے گا, جو اس عقیدے کو مانے گا نہیں, اس کو قتل کر دو, اس کو پریزن میں, جیل میں ڈال دو, اس کو معزول کر دو اس کے منصب سے. جب یہ اعلان ہوا تو بہت سے علماء نے اس کی مخالفت کی, ان میں سے بہت سو کو پریزن میں ڈال دیا, بہت سو کو معزول کر دیا, اور بہت سے دنیا کی لالچ میں اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے. جیسے میں نے کہا, الذین یوفون بعہد اللہ, یہ ایک آزمائش ہے, آزمائش آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے ساتھ اس نے جو وعدہ کیا کہ جو عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں میں اس عقیدے پر جموں گا. اب حکومت کی طرف سے آزمائش کہ آپ اس عقیدے کو چھوڑ کر دوسرے عقیدے کے اوپر آ جائے, تو بہت سے لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور آہستہ آہستہ یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس فتنے کے سامنے پہاڑ بن کر جم گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس عقیدے کو ہرگز قبول نہیں کروں گا اور میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. مأمون کو بڑا غصہ آیا جب ان کو خبر پہنچی کہ احمد ابن حنبل نے آپ کی مخالفت کی ہے. اس نے کسی کے ساتھ پیغام بھیجوایا کہ احمد ابن حنبل کو یہ پیغام دو کہ مأمون آ رہا ہے تلوار لے کر اور آپ کی گردن اڑانے والے ہیں, آپ کے پاس چوائس ہے, یا تو اب ہماری بات مان لو یا یہ کہ آپ کی گردن اڑا دی جائے گی. احمد, امام احمد ابن حنبل اللہ والے تھے, اللہ سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ میں مأمون کا چہرہ نہ دیکھوں, آپ ایسے اسباب پیدا کیجئے کہ وہ یہاں تک میرے پاس پہنچ نہ سکے. ہوا یہی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور مأمون رشید راستے ہی میں انتقال کر گیا. uske baad uska beta Mu'tasim ko khalifa banaya gaya. Aur beta al-waladu sirrun li abihi, baap ke raaste hi par chalta hai. Usne bhi isi aqeedah ko raij karne ki fikr ki. Aur uske saath bhi kuch aise badkhulq ulama saath ho gaye the. Unhone usko wargalaya Imam Ahmad ibn Hanbal ke khilaf. Ki ye wo sahib hai jinhone aapke walid ki mukhalafat ki. Mu'tasim ne logo ko ulama ko jama kiya, uski taraf ke jo ulama the aur Imam Ahmad ibn Hanbal ko bhi jama kiya aur kaha ke tum munazara karo, phir hum dekhte hain ke sahi par haq par kaun hai, batil par kaun hai. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh bade sahib ilm the, unhone unke sath munazara kiya. Ek martaba hua, do martaba hua, teen martaba hua aur ye log unko jawab hi na de sake. Imam Ahmad ibn Hanbal ne unko la jawab kar diya. خلیفے کو حق بات ماننی تھی نہیں تھی, اس کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا, اس کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا, لوگوں نے اور زیادہ اس کو ورگلا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے خلاف, اپنے وقت کے امام. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ امام احمد ابن حنبل کو جیل خانے میں ڈال دو, یہ ان کے بڑھاپے کی بات ہے, جیل خانے میں ان کو ڈال دو. جیل خانے میں ان کو ڈال دیا گیا, پھر بھی ان کو کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لو. جیسے آج ہم جس معاشرے میں رہتے, ہم سے یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کچھ دین پر بھی چلو, کچھ ہماری بات بھی مانو, ہمارا جو طرز زندگی ہے, ہماری جو معاشرت ہے, آپ اس کے اعتبار سے چلو. تھوڑی بہت نماز پڑھ لی کوئی بات نہیں, ہم کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ ہماری بات بھی ذرا مان لو. ہم جو کام کرتے ہیں, ہم جس طرز زندگی کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے اعتبار سے چلو. تو کمپرومائز. حالانکہ الذین یوفون بعہد اللہ, سچا مسلمان عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو دین کے باب میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, مجھے نام ذہول ہو رہا ہے, وہ مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ان کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے مسلمان ہو گئے, تو انہوں نے بھوک کی ہڑتال کر دی, ہنگر سٹرائک, اور کہا کہ میں کھاؤں گی نہیں جب تک کہ تم محمد کے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. تم محمد کے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ, اس وقت تک میں کھاؤں گی نہیں. ماں کو یہی امید تھی کہ بیٹا ہے, بیٹے کو ماں سے محبت ہوتی ہے, اور وہ محمد کے مذہب کو میری خاطر چھوڑ دے گا. بیٹے نے دیکھا کہ ماں اپنی ضد کے اوپر اڑی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ کر معاہدہ کیا. اب الذین یوفون بعہد اللہ, صحابہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ غداری کرے, اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے نہیں تھے, کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. انہوں نے اپنے ماں کو جب دیکھا کہ یہ ضد پر اڑ گئی ہے اور یہ کھانے والے نہیں ہے, اور اسی وجہ سے نہیں کھا رہی ہے کہ شاید میں اپنا مذہب چھوڑ دوں, تو انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ اگر آپ کی اس طرح ایک جان نہیں, سو مرتبہ بھی اگر آپ کی جان چلی جائے میرے اس دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے, تو سو مرتبہ آپ کی جان کو جانے دو, لیکن میں محمد کے مذہب کو چھوڑنے والے نہیں ہوں. اگر ایک مرتبہ بھی تو مر جائے اور پھر زندہ ہو, اور پھر بھوک کی ہڑتال کی وجہ سے دوبارہ آپ کے انتقال ہو جائے, اور پھر تیسری مرتبہ آتا انتقال ہو جائے, میرے دل میں رحم آنے والا نہیں ہے. رحم تو ہے لیکن میں مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا, میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اب اس میں پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل خانے میں بٹھایا گیا اور ان کو یہی کہا گیا کہ بھائی آپ ہم جو چاہتے ہیں وہ کہہ دو, ہم جو چاہتے ہیں وہ کہہ دو, قصہ ختم ہو جائے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, معتصم نے لوگوں کو کہا کہ امام احمد ابن حنبل کو باہر نکالو, اور دو جلاد کو بلایا. جلاد کا معنی وہ جو کوڑے مارنے والے ہیں, دو کو, ایک نہیں دو, تاکہ تھک نہ جائے, اور ان کو کہا کہ ان کے کپڑے اتار دو, صرف لنگی ہو, کپڑے اتار دو اوپر کے, اور ان کو مارو زور سے. ایک مارے پھر آرام کرے تاکہ اور زیادہ طاقت آئے, پھر دوسرا مارے پھر آرام کرے, پھر وہ پہلے والا دوبارہ ان کو مارے. اس طرح ان کو روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے. امام احمد ابن حنبل کو روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے بڑھاپے میں اور روزے کی حالت میں, حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور بالکل نڈال ہو گئے. بالآخر خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ بھائی ان کو یہاں سے روانہ کر کے گھر بھیج دو, ہاؤس اریسٹ کر دو ان کو, ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں. اور ایک وقت آیا پھر کہ یہ فتنہ دب گئے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی محنت اور مجاہدے کی وجہ سے. تو اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آدمی کو جب اس نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس راستے میں آزمائشیں آتی ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا, کس طرح آزمائش سے وہ گزرے, اللہ کے ساتھ جو عہد اور معاہدہ کیا تھا اس میں پکا رہنے کے لیے کیسی آزمائش سے ان کو گزرنا ہوا. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر سن ہجری 9 کے اندر غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تبوک جانے کا, اور رومیوں سے لڑنا تھا. بڑی سخت گرمی کا موسم تھا, اور یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ منورہ کے اندر صحابہ اپنی کھیتی کو کاٹتے تھے, ہارویسٹ کا سیزن تھا. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی غزوے میں میں پیچھے نہیں رہا, ہر غزوے کے اندر میں نے شرکت کی سوائے غزوے بدر کے, اس لیے کہ وہ غیر متوقع طور پر ہوا تھا. اس کے علاوہ ہر غزوے کے اندر میں نے شرکت کی, اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا اس وقت میں بالکل تیار تھا, بالکل تیار, میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, حتیٰ کہ میں نے 2 اونٹیاں بھی خریدی تھی کہ میں اس غزوے کے اندر شریک رہوں گا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تیاریاں ہونے لگی غزوہ تبوک میں جانے کے لیے, اور عادتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو اعلان نہیں کرتے تھے کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے, نام کسی اور جگہ کا لیتے تھے اور جاتے تھے کہیں اور, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کچھ منافقین بھی ہوتے ہیں, کچھ جاسوس بھی ہوتے ہیں, وہ جا کر خبر دے دیتے ہیں. لیکن اس موقع پر کیونکہ تبوک تک جانا تھا اور بڑا لمبا راستہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں, اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کیونکہ یہ آخری غزوات میں سے تھا, مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی, اتنی بڑی تعداد تھی کہ اگر کوئی صاحب پیچھے رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ چلتا. تو فرماتے کہ میں نے بھی تیاری کر لی تھی کچھ. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے. میرے کچھ 2-4 کام تھے تو میں نے سوچا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا, ابھی میں یہ کام نمٹاؤں گا. میں نکلتا تھا صبح اپنے کام کے لیے, پھر یہی تھا کہ بھائی شام تک میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا, لیکن کسی مشغولی کی وجہ سے واپس مدینہ آ جاتا. اس طرح کچھ دن ہوتے چلے گئے. کل کے اندر میں اس کو ٹالتا رہا کہ میں پہنچ جاؤں گا ان کے ساتھ. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کل کے اندر اتنے کل اور اتنے دن گزر گئے کہ اب میں نے اندازہ لگا لیا کہ میں وہاں ان کے ساتھ نہیں پہنچ سکوں گا, اور میں اس غزوے میں پیچھے رہ گیا. اب جب مدینہ منورہ میں میں نے نظر دہرائی تو میں نے دیکھا کہ میرے علاوہ یا میری جیسی حالت کسی کی نہیں ہے. اگر کچھ لوگ پیچھے رہے تو یا تو وہ منافق ہے یا ایسے لوگ ہیں جو شرعاً معذور ہے. میرے پاس تو کوئی عذر نہیں تھا, اور یہ جہاد ایسا تھا جس میں سب کو شرکت کرنی تھی. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں گھبرایا کہ اس غزوے میں مجھے شریک ہونا تھا, میں شریک نہیں ہوا, اب کیا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ بھی دکھانا ہے. میں نے دیکھا کہ صرف منافقین ہیں اور معذورین ہیں, اور تو کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعد میں ان کو پتہ چلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ ما فعل کعب ابن مالک, کعب ابن مالک کو کیا ہوا, اس لیے کہ بڑے چہیتے صحابی تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان یتفقد اصحابہ, آپ اپنے صحابہ کی خبر گیری لیتے تھے, معلوم کرتے تھے کہ فلاں صاحب کہاں ہے, بیمار ہے, کوئی تکلیف ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ما فعل کعب ابن مالک, کعب ابن مالک کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے ہیں. تو فرماتے ان کو بعد میں کسی نے بتایا کہ ایک صاحب منافقین میں سے اس نے کہا حبسہ بردہ والنظر فی عطفیہ, وہ تو پیچھے رہ گئے, اپنی خود کی دنیا کے اندر مشغول ہے. تو اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا اور کہا کہ نہیں, ما علمت فیہ الا خیرا, یہ اچھے صحابی ہے, یقیناً کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے. بہرحال کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ تو وہ نہیں ہوا کسی وجہ سے, اور مجھے خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ رہے ہیں, اب مجھے چہرہ دکھانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے. اب میرے دل میں خیال آنے لگا کہ میں کیا بات کہوں گا. شیطان نے بہت محنت کی, اس لیے کہ ہم جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں یوفون بعہد اللہ کہ میں آپ کی مان کے چلوں گا, शैतान ये नहीं चाहता, इसीलिए वो आकर रुकावटें पैदा करता है और हमें गुनाहों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो शैतान ने आकर वसवसा किया कि झूठ बोल लो कोई बात नहीं, उजर कर लो कोई बात नहीं, बाद में इस्तिगफार कर लेना। अब वो इस कश्मकश में है कि मैं झूठ कहूँ या सच। जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस कश्मकश से गुजरते हैं कि भाई मैं औरत को देखूँ या ना देखूँ, अगर मैं देखूँगा तो मुझे वक्ती तौर पर लज्जत मिलेगी, अगर मैं ना देखूँ तो मुझे ज़रा करवा घोंट पीना पड़ेगा। मैं मेरे जिसके साथ मैं नौकरी करता हूँ, जिसके लिए नौकरी करता हूँ, उसने मुझे सवाल पूछा है, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ सच भी बोल सकता हूँ, किसे पता चलेगा। मैं नमाज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, फजर के लिए उठूँ या ना उठूँ, शैतान कहता है कि सो जाओ भाई, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, सो जाओ कोई बात नहीं, बाद में नमाज पढ़ लेना। और दूसरी तरफ फरिश्ता हमारे कान में बात डालता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाह के साथ जब तूने मुआहदा किया है तो उस मुआहदे को पूरा कर, अपने बिस्तर से निकल और अल्लाह के सामने खड़ा हो जा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन मराहिल से गुजरते हैं कि एक तरफ शैतान की तरफ से एक आवाज़ है और दूसरी तरफ रहमान की तरफ से एक आवाज़ है। हम गौर करें मेरे भाइयों तो हमारी ज़िंदगी में हमें पता चलेगा कि अक्सर व बेशतर हम अल्लाह की बात को छोड़कर शैतान की बात मानते हैं, नफ्स की बात को मानते हैं। एक अल्लाह का तकाजा है, दीन का तकाजा है, और एक हमारी नफ्स की चाहत है। हम दीन के तकाजे को एक तरफ छोड़कर नफ्स के तकाजे पर चलते हैं, फिर हम समझते हैं कि मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं अक्लमंद हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो दुनिया की फ़ानी लज्जतों को छोड़ता है, शैतान के वसवसे को लात मारता है, नफ्स जो उससे चाह रहा है उसको कुर्बान करता है और मेरी खातिर सब कुछ कुर्बान करता है, अल्लाह की बात को मानता है। अब उनके सामने ये मसला पेश आया, मैं क्या करूँ। एक तरफ शैतान और नफ्स उसके कान में बात डाल के झूठ बोल दो कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, और दूसरी तरफ उनको सहाबी रसूल है, उनको पता है कि झूठ बोलना तो हराम है, बहुत बड़ा गुना है, झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गुना, और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोलना है, कैसे हो सकता है। तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं सच कहूँगा। हमें भी यही जज्बा रखना है मेरे भाइयों, कुछ भी हो जाए शरीयत का जो हुक्म है उस हुक्म के ऊपर चलना है। अगर हमारी लज्जत चली जाए कोई बात नहीं, अगर हमारे दोस्त हमको छोड़ दे कि भाई ये तो दीन के ऊपर चल रहा है, हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते पर चलने कोई बात नहीं, ऐसे दोस्तों की क्या ज़रूरत है दुनिया में। अगर मुआशरा हमको तर्क कर दे कोई बात नहीं, तर्क करने दो। तो हज़रत काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि मुझे सच बोलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए मस्जिद नबवी के अंदर, आपने आकर नमाज़ें पढ़ी अपनी सुन्नत के मुताबिक, फिर बैठ गए और मुनाफिकीन आने लगे, उनकी तो आदत थी झूठ बोलने की। सब ने आकर अपने अपने आज़ार पेश किए, बीवी बीमार थी, जॉब था, ये था, वो था, फुला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता ही था कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप तजाहुल आरिफाना तजाहुल इख्तियार करते थे, कोई बात नहीं ठीक है, और उनके लिए इस्तिगफार करते थे, इसलिए कि आपको पता ही था कि तो झूठ बोल रहे हैं। और ये मुनाफिकीन एक एक करके चले गए। हज़रत काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ, फतबस्सब तबस्सुम अल-मुग़दब, आप मुस्कुराए। कैसा मुस्कुराना, खुशी वाला नहीं, जैसे एक आदमी नाराज़ हो जिस तरह वो मुस्कुराता है इस तरह मुस्कुराए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए काब इब्ने मालिक क्या हुआ, ग़ज़वे के अंदर तुम शरीक क्यों नहीं हुए, मुझे तो पता था कि तूने तैयारी भी कर ली थी, दो जानवर भी खरीद लिए थे, फिर तू गज़वे में क्यों नहीं आया, ये तो फ़र्ज़-ए-आइन था इस गज़वे में आना। हज़रत काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज मैं दुनिया वालों में से किसी और के सामने बैठा हुआ होता तो मैं किसी तरह झूठ बोलकर अपने उज़र बयान करके इस मुसीबत से नजात हासिल कर लेता। लकद ओती तो जदलन, मेरे पास ज़ुबान है, मैं मुझे बात बनाना भी आता है, लेकिन मुझे इस बात की यकीन है कि अगर आज मैंने आपके सामने झूठ कहा और मैंने झूठ कह दिया आपके सामने, तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि अभी आप वक्ती तौर पर मुझसे खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर मुझसे ऐसी हरकतें होगी जिसकी वजह से आप नाराज़ होंगे। और अगर आज मैंने आपके सामने सच्ची बात कह दी तो वक्ती तौर पर आप मुझसे नाराज़ होंगे, मुझे इस बात की यकीन है, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ऐसे असबाब बाद में पैदा होंगे जिसकी वजह से आप मुझसे खुश हो जाएंगे।
تو ان کو یقین تھا کہ کامیابی کس میں ہے؟ دین میں ہے. اگر آج میں نے اللہ کے دین کا جو حکم ہے, اللہ کی جو چاہت ہے, اس کو چھوڑ دیا تو وقتی طور پر مجھے کامیابی مل جائے گی. جیسے دنیا کے اندر آدمی دیکھتا ہے کہ اگر میں دین پر چلوں گا تو ایسا لگتا ہے کہ ناکامی ہے, اگر میں سود نہیں لوں گا تو میری تجارت ترقی کیسے کرے گی. ایسا لگتا ہے کہ بھائی دین پر چلنے میں ناکامی ہے, اور دنیا والوں کا جو طرز ہے, طرز زندگی ہے, اس پر چلنے میں کامیابی ہے. حالانکہ دین پر جو چلتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا, اور جو دین کو چھوڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ نقشہ ایسا لگے بظاہر کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے, لیکن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچی بات کہہ دی کہ میرا کوئی عذر نہیں ہے, فقط غفلت اور سستی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی نے سچ کہا, اب تم چلے جاؤ یہاں سے, اللہ کا جب حکم آئے گا اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم اما يتوب عليهم. وہ جو منافقین تھے ان کو تو چھٹی دے رہی, کوئی بات نہیں, ان کا عذر قبول کر لیا. اور جو سچ بولنے والے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی آزمائش. ان کے دماغ یہ آ سکتا تھا کہ یہ تو جھوٹے ہیں, ان کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی, میں نے عذر بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذر قبول نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہ اپنے ایمان میں پکے تھے, اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کے اندر پکے تھے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا, جب میں وہاں سے چلا گیا تو بنو سلمہ کی کچھ لوگ نے میرا پیچھا کیا اور کہا کہ کعب ابن مالک تم اتنے اچھے آدمی ہو, ایک مرتبہ غلطی ہوگی کچھ عذر بیان کر لیتے, کون سی بڑی بات ہو جاتی, بعد میں استغفار کر لیتے, اب کیا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتے. توبہ قبول ہوتی ہے, نہیں قبول ہوتی, عذر قبول ہوتا ہے نہیں قبول ہوتا. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی بات آئی کہ میں واپس جا کر کچھ بات بنا لوں, لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو جمایا. میرے نفس کی طرف سے جو تقاضا ہو رہا تھا, شیطان جو وسوسہ ڈال رہا تھا, اس کو میں نے ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ میں نے سچ کہا ہے, اب جو ہوگا وہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کے اندر اعلان کروایا کہ کعب ابن مالک ان کا بوائیکاٹ, آج سے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے, آج سے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے, بوائیکاٹ. وہ اور ان کے ساتھ اور دو صحابی, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع, جو منافقین نے ان کو جو چھٹی دے دی, لیکن جو سچے تھے ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہوا کہ اب جب تک اللہ کا حکم نہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہ کرے, کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہ کرے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قد تنکرت لی الارض, مدینہ مدینہ نہیں رہا, مجھے ایسا لگا کہ میں کسی اجنبی جگہ میں ہوں, کسی اجنبی جگہ میں ہوں. فما اعرف الارض التي بي كنت بها, جس زمین میں میں تھا, جو مدینہ میں جانتا تھا, یہ ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی اور مدینہ ہے. جیسے کوئی آدمی کسی اور بستی میں جائے, کسی کو پہچانتا نہیں, کوئی اس سے بات چیت نہیں کرتا, مجھے ایسا ہونے لگا کہ یہ کیسا, یہ کیا ہو گیا. کوئی میں کسی کو سلام کرتا تھا, سلام کا جواب نہیں دیتے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. صحابہ بھی پکے تھے اپنی بات میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کعب ابن مالک سے, مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے, کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کی. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی سخت آزمائش تھی میرے لیے, حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. میں دیکھتا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب ہونٹ ہلاتے ہیں کہ نہیں. اور جب میں مسجد میں آتا تھا, جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ چہرہ پھیر لیتے تھے. جب میں اپنی نماز میں کھڑا ہوتا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے, لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید درجے کی محبت تھی. آپ اندازہ لگاؤ, اگر ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, اور باپ اس سے کہہ رہے کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا, کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے, کتنا اس گھر کے اندر رہنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, اور اس کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہے کہ میرے والد میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, میری ماں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, میرے بھائی بہن میرے ساتھ بات نہیں کرتے, اس گھر میں میں کیسے رہ سکتا ہوں, چلو اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں. یقیناً کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی یہ بات آئی ہوگی. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیوار کے اوپر چڑھا اور میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو. اتعلمون انی احب اللہ ورسولہ, انی احب اللہ ورسولہ, کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں, میں سچا اور پکا مسلمان ہوں. ان کے چچا زاد بھائی خاموش رہ گئے, کیونکہ ان کا حکم تھا کہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. خاموش رہ گئے. ان کو دوبارہ ان سے کہا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں, میں اللہ اور رسول کو مانتا ہوں. پھر بھی خاموش رہے. تیسری مرتبہ انہوں نے یہی جملہ دہرایا تو ان کے چچا زاد بھائی نے کیا کہا, اللہ و رسول عالم, مجھے کچھ معلوم نہیں, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیسی کیسی آزمائش میرے اوپر آ رہی ہے. 40 دن اس طرح گزر گئے. پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ ان کو کہہ دو کہ ان کی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے, طلاق نہیں دینی, ان کے بیویوں سے الگ ہو جائے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں کہ اس دوران کے اس آزمائش سے میں گزر رہا تھا, کسی اور جگہ سے میرے اوپر خط آیا ملک غسان سے, کسی نے آ کر تلاش کیا مدینہ منورہ میں کہ کعب ابن مالک کہاں ہے, اور جب وہ صاحب میرے پاس پہنچے انہوں نے مجھے خط دیا. اس خط کے اندر اس دوسرے غیر مسلم بادشاہ نے میرے اوپر خط لکھا تھا کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ محمد تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ, آپ محمد کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہو جاؤ, یہ تو آپ کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتے, بوائیکاٹ ہو گیا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایمان مضبوط تھا. انہوں نے کیا کہا, عرفت انہا ایدم من البلا, میں سمجھ گیا کہ یہ جو آزمائش سے میں گزر رہا ہوں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے, اور اس خط کو لے کر آگ کے اندر انہوں نے ڈال دیا. اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں پکے تھے, ان کو پتا تھا کہ میں نے سچ کہا ہے, اور جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناکام ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو چھوڑ دے. اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن گزرے, 50 دن گزرے, اس کے بعد ایک دن فجر کی نماز سے میں فارغ ہوا اور میں نے پہاڑ کے اوپر سے کسی کی آواز سنی, ابشر یا کعب ابن مالک, اے کعب ابن مالک خوشخبری حاصل کر لو, اوپر سے اعلان آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ان 3 صحابہ کے حق میں کہ جو ایمان کے اوپر مضبوط تھے, جو جمنے والے تھے, ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش تھے کہ جن صحابہ ایمان کے اوپر جمے اب اللہ کی طرف سے ان کے لیے توبہ کا اعلان آیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے میرے بھائیوں کے ایمان کے اندر, جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں, مسلمان بنتے ہیں, تو اوپر سے آزمائش یقیناً آتی ہے. ایک طرف شیطان کی طرف سے کچھ تقاضے ہیں, نفس کے کچھ تقاضے ہیں, اور شریعت کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم عقل والے بننا چاہتے ہیں, اور عقل والا وہ ہے جو آخرت کی کامیابی حاصل کر لے, اس کی سب سے پہلی صفت کیا ہے, الذین یوفون بعہد اللہ, اللہ کے ساتھ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کے اندر پکا ہو. کچھ بھی ہو جائے ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور انشاءاللہ اسی کے اندر دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل جو دوسرے اوصاف وغیرہ بیان کیے ہیں اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.